صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں, سب کہتے ہیں ماشاء اللہ. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اگل جگہ سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اگل جگہ سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اگل جگہ سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں, یہ مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں. نقش قدم نبی کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم, نقش قدم نبی کے گئے جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے گئے سنت کے راستے, اللہ جل جلالہ و تعالی شاہ. نقش قدم نبی کے گئے جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے گئے سنت کے راستے, نقش قدم نبی کے گئے جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے گئے سنت کے راستے, نقش قدم نبی کے گئے جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے گئے سنت کے راستے, نقش قدم نبی کے گئے جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے گئے سنت کے راستے. مرشدہ و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت جناب سید عشرت جمیل میر صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں اپنے شیخ کی محبت میں. اب ہجر میں ان کی یاد میں غم, آنکھوں سے لہو برساتے ہیں, اب ہجر میں ان کی یاد میں غم, آنکھوں سے لہو برساتے ہیں, دل خون کے آنسو روتا ہے, نالے بھی فلک تک جاتے ہیں, دل خون کے آنسو روتا ہے, نالے بھی فلک تک جاتے ہیں, اے شیخ میرے محبوب میرے, کیوں ہم کو تنہا چھوڑ گئے, اے شیخ میرے محبوب میرے, کیوں ہم کو تنہا چھوڑ گئے, دنیا میں ہمارا کوئی نہیں, تنہائی میں ہم گھبراتے ہیں, دنیا میں ہمارا کوئی نہیں, تنہائی میں ہم گھبراتے ہیں, ایک تم گیتو تھے ہم راز میرے، ایک تم گیتو تھے دم ساز میرے، ایک تم گیتو تھے ہم راز میرے، ایک تم گیتو تھے دم ساز میرے، اب کس سے کہہ گئے دل کی باتیں، یہ سوچ کے چپ ہو جاتے ہیں، اب کس سے کہہ گئے دل کی باتیں، یہ سوچ کے چپ ہو جاتے ہیں، وہ نور کہاں وہ بات کہاں، وہ صبح کہاں وہ رات کہاں، وہ نور کہاں وہ بات کہاں، وہ صبح کہاں وہ رات کہاں، اے نور مجسم بن تیرے دنیا ہی اندھیری پاتے گئے، اے نور مجسم بن تیرے دنیا ہی اندھیری پاتے گئے، اے شیخ ہمارا نالہ غم کیا آپ تلک بھی پہنچا گئے، اے شیخ ہمارا نالہ غم کیا آپ تلک بھی پہنچا گئے، کیا سن کے ہماری آہو پوا یاد آپ کو ہم آ جاتے ہیں، کیا سن کے ہماری آہو پوا یاد آپ کو ہم آ جاتے ہیں، ایک نصف صدی تک عمر میری جو ساتھ تمہارے گزری گئے، ایک نصف صدی تک عمر میری جو ساتھ تمہارے گزری گئے، لگتا ہے کہ وہ کچھ لمحے تھے جو آج مجھے تڑپاتے ہیں، لگتا ہے کہ وہ کچھ لمحے تھے جو آج مجھے تڑپاتے گئے، اے شیخ میرے ایک لمحہ بھی ہم آپ کو بھول نہیں پاتے، اے شیخ میرے ایک لمحہ بھی ہم آپ کو بھول نہیں پاتے، ہر لحظہ آپ کی یاد میں غم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں، ہر لحظہ آپ کی یاد میں غم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں، یہ درد تمہاری یادوں کا تا حشر رہے گا سینے میں، یہ درد تمہاری یادوں کا تا حشر رہے گا سینے میں، اس درد میں لذت ایسی ہے اس درد سے راحت پاتے ہیں، اس درد میں لذت ایسی ہے اس درد سے راحت پاتے ہیں، ہے کون جسے اپنا سمجھے دنیا میں ہمارے تم ہی تو تھے، ہے کون جسے اپنا سمجھے دنیا میں ہمارے تم ہی تو تھے، بیگانے تو بیگانے ٹھہرے اپنے بھی مظالم ڈھاتے گئے بیگانے تو بیگانے ٹھہرے اپنے بھی مظالم ڈھاتے گئے اے شیخ میرے محبوب میرے تو ہم کو تنہا چھوڑ گئے دنیا میں ہمارا کوئی نہیں تنہائی میں ہم گھبراتے ہیں ایک تم ہی تو تھے ہم راز میرے ایک تم ہی تو تھے دم ساز میرے ایک تم ہی تو تھے ہم راز میرے ایک تم ہی تو تھے دم ساز میرے اب کس سے کہیں گے دل کی باتیں یہ سوچ کے چپ ہو جاتے ہیں اب کس سے کہیں گے دل کی باتیں یہ سوچ کے چپ ہو جاتے ہیں مرشدہ و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں سب کہہ دیں ماشاء اللہ گلشن کا تیرے فیض کا ہر لمحہ رازدار باد نسیم شکریہ تیرا ہے بار بار گلشن کا تیرے فیض کا ہر لمحہ رازدار باد نسیم شکریہ تیرا ہے بار بار گلشن کا تیرے فیض کا ہر لمحہ رازدار باد نسیم شکریہ تیرا ہے بار بار گلشن کا تیرے فیض کا ہر لمحہ رازدار باد نسیم شکریہ تیرا ہے بار بار آنکھیں خدا کے خوف سے جن کی اشک بار آنکھیں خدا کے خوف سے جن کی اشک بار در اصل گئے وہ رہے مت باری کی آبشار آنکھیں خدا کے خوف سے جن کی اشک بار در اصل گئے وہ رہے مت باری کی آبشار آنکھیں خدا کے خوف سے جن کی اشک بار دراصل گئے وہ رحمت باری کی آبشار گلشن کی گئے بغار تو باد صبا کے ساتھ گلشن کی گئے بغار تو باد صبا کے ساتھ لیکن بغار قلب گئے یاد خدا کے ساتھ گلشن کی گئے بغار تو باد صبا کے ساتھ لیکن بغار قلب گئے یاد خدا کے ساتھ گلشن کی گئے بغار تو باد صبا کے ساتھ لیکن بغار قلب گئے یاد خدا کے ساتھ اختر و با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور اختر و با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور رہتا اگر روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ اختر و با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور رہتا اگر روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ اختر و با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور ہو جائے گا ضرور رہتا اگر روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ
یہ مسجد اشرف گلشن اقبال کا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا 1990 کا بیان, عزت تقوی اور رسوائی گناہ. یعنی تقوی سے رہنے میں عزت ہی عزت ہے, اور گناہ میں اللہ کی نافرمانی میں رسوائی ذلت پریشانی. عزت تقوی اور رسوائی گناہ, واز نمبر 59, سلسلہ ادارہ تالیفات اختریہ کے زیر اہتمام, یہ 59واں واز ہے اور اس کو مرتب کیا ہے ہمارے پیارے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی حضرت والا میر صاحب ادام اللہ ذلہم علینا نے. اللہ تعالیٰ حضرت والا کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے اور حضرت کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرمائے. عزت تقوی اور رسوائی گناہ, یہ خالی جگہ کو پر کر لینا چاہیے, خالی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے. دور دور بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ذوق طلب میں کچھ کمی ہے. خوب متوجہ ہو کے اور خوب دھیان کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق کی بھیک بھی مانگیں کہ اللہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق دے, اور ہم لوگ جو سن رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزت تقوی اور رسوائی گناہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. زندگی کے مقصد کا تعین. اللہ تعالی نے ہم کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ جب تک یہ مقصد متعین نہیں ہوگا, ہماری زندگی کی حرکات و سکنات میں تقوی پیدا نہیں ہو سکتا. جب تک ہم اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھیں گے کہ اللہ تعالی نے ہم کو کس لیے پیدا کیا ہے, اس وقت تک ہماری زندگی میں تقوی نہیں آ سکتا. اللہ کا خوف, اللہ کی محبت, اللہ کی مرضی کے ساتھ جینا اور اس کی مرضی پر مرنا اور اپنے نفس کی خواہشات کا خون کرنا, یہ ساری نعمتیں جب ملتی ہیں, جب انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لے کہ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں چند دنوں کے لیے بھیجا ہے, اس کے بعد موت دے کر جنازے کو کفن میں لپیٹ کر قبروں میں سلا دیتے ہیں, پھر واپسی کی اجازت بھی نہیں ملتی کہ انسان اپنے نفس کو بہلانے والے ان تماشوں اور کھیلوں کو دوبارہ دیکھ لے. دل کے بہلانے کا سامان چاہے مال ہو, چاہے جاہ ہو, چاہے بزنس ہو, چاہے حسینوں کی شکلیں ہوں, چاہے وی سی آر, سینما اور رومانٹک دنیا ہو, غرض دل بہلانے کے جتنے بھی سامان ہیں قبر میں جانے کے بعد وہ سب چھین لیے جاتے ہیں. اگر یہ سامان ہمارا مقصد ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں موت ہی نہ دیتا. اگر ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہوتا کہ جاؤ دنیا میں رہو, رنگ رلیوں میں مست رہو, تو پھر اللہ ہمیں اس مقصد سے الگ کیوں کرتا؟ تو مقصد زندگی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی مرضی پر جینا سیکھ لیں. اور اللہ کی مرضی پر جینا اور مرنا کس سے آئے گا؟ جو بندے اللہ تعالی کی مرضی پر جینا اور مرنا سیکھ چکے ہیں اپنے ان بزرگوں کی صحبت میں رہا جائے. اس لیے اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو, تقوی اختیار کرو, ہم سے ڈر کر رہو, گناہوں سے بچ کر رہو, میرے غضب اور قہر کے اعمال سے اپنے دل اور اپنے جسم کی حفاظت کرو. تقوی کی یہ نعمت اتنی اونچی نعمت ہے کہ اس کی برکت سے تم ہمارے ولی بن جاؤ گے. اولیاء اللہ کا مقام. دنیا میں جس کا دوست زیادہ قیمتی ہوتا ہے اس کی قیمت بھی زیادہ ہو جاتی ہے. جیسے کمشنر کا دوست ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی, اور ایک بھنگی کا دوست ہے تو اس کی قیمت گر گئی. کیونکہ جمعدار کی قیمت نہیں ہے, کمشنر کی قیمت ہے, اس لیے کمشنر کے دوست کی قیمت بڑھ گئی. اسی طرح بادشاہ کا دوست بھی بہت قیمتی شخصیت ہوتی ہے کہ یہ بادشاہ کا دوست ہے, تو جو اللہ کا دوست ہوگا تو اللہ سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں کوئی چیز ہے؟ اللہ سے بڑھ کر دونوں جہان میں کوئی قیمتی ذات ہے؟ جب اللہ سے بڑھ کر دونوں جہان میں کوئی دوسری ذات نہیں ہے تو اسی سے اس کے اولیاء کی اور اپنی مٹی کی قیمت سمجھ لو کہ اگر اس مٹی کو اللہ تعالی کے حکم پر مٹی کر دیا تو یہ مٹی قیمتی ہو گئی، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری اور اپنی ناجائز خواہشات کو مٹی کر دیا، اس کی خون تمنا کر دیا، اس پر عمل نہیں کیا، گویا اپنے دل کا خون کر دیا۔ تو اللہ تعالی کے حکم پر مٹی کر دیا تو یہ مٹی قیمتی ہو گئی، اور اگر دنیا کی رنگرلیوں اور حسینوں پر فدا کیا تو یہ مٹی بے قیمت اور ضائع ہو گئی۔ اس پر میرا ایک شعر ہے، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نفس کی خواہش پر نہیں چلو گے تو کیا پاؤ گے، زندگی بے کیف اور پھیکی ہو جائے گی۔ حالانکہ اس سے تمہاری زندگی پھیکی نہیں ہوگی، بے کیف نہیں ہوگی، بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ کے راستے میں مٹی کر دینے سے تمہاری مٹی قیمتی ہو جائے گی، کیونکہ تمہاری مٹی جس چیز پر فدا ہو رہی ہے وہ بہت قیمتی ذات ہے، اتنی قیمتی ذات ہے جس کا کوئی مثل نہیں۔ جو اللہ پر مرتا ہے اس کی موت سارے عالم کی حیات سے افضل ہے۔ یعنی یہ موت مراد یہ ہے کہ ناجائز خواہشات کو جو مار دیتا ہے، کیونکہ تمہاری مٹی جس چیز پر فدا ہو رہی ہے وہ بہت قیمتی ذات ہے، اتنی قیمتی ذات ہے جس کا کوئی مثل نہیں۔ جو اللہ پر مرتا ہے اس کی موت سارے عالم کی حیات سے افضل ہے۔ جو خدا پر مر جائے، یعنی جو اپنی بری بری خواہشات کو اللہ پر فدا کر دے اور اللہ کی مرضی پر راضی رہے، دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دے، اس کا حال یہ ہوتا ہے، کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا۔ کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا۔ چچا زاد بہنیں، خالہ کی بیٹیاں، پھوپھی زاد، ماموں زاد اور بھائی کی بیوی جس کو بھابھی کہتے ہیں، شریعت میں ان سب سے پردہ ہے۔ یہ لاکھ کہیں کہ بھائی تم ہم سے بات چیت نہیں کرتے ہو، ہمارے سامنے نہیں آتے ہو، یہ کیا باہر باہر آئے کمرے میں کھا کر غیروں کی طرح چلے گئے، کیا آپ غیر ہو گئے ہو؟ آپ تو ہمارے سگے چچا کے بیٹے ہو، میرے چچازاد بھائی ہو، جب تم نہیں آتے ہو، دیر ہو جاتی ہے تو دل تڑپنے لگتا ہے، اب آپ کا دل پسیج گیا اور اللہ کا حکم توڑ کر ان کے سامنے آ گئے اور ان سے باتیں کرنے لگے، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے حکم کی قیمت زیادہ ہے یا اس لڑکی کی قیمت زیادہ ہے۔ چاہے چچا کی بیٹی ہو، بھابھی ہو یا کوئی بھی ہو، یا کسی کا لڑکا ہی ہو جس کی داڑھی مونچھیں نہ ہو اور اس کی طرف نفس کا میلان ہو رہا ہو، تو یہ میلان اور نفس کی خواہش پر چلنا اللہ تعالی کے غضب اور قہر کی مستی ہے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر نہایت ہی سبق دیتا ہے کہ شاہ محمود نے ایاز سے کہا کہ ایک موتی توڑ دو کہ جس کی قیمت کا مثل سارے خزانے میں نہیں ہے۔ شاہ محمود کی پوری سلطنت کے خزانے میں اس موتی کی قیمت کا کوئی مثل نہیں تھا۔ بادشاہ نے پہلے اپنے 65 وزیروں سے کہا کہ اس موتی کو توڑ دو، سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ بادشاہ کے خزانے میں ایسا موتی نہیں ہے، اسے مت توڑنا، بادشاہ امتحان لے رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پٹوا دے کہ تم نالائق تھے، تم نے میرے حکم کو دیکھا اور میرا قیمتی موتی نہیں دیکھا، تمہارے پاس عقل تو تھی، دماغ تو تھا، تو تم نے عقل کیوں نہیں استعمال کی کہ ہمارے خزانے میں ایسا قیمتی موتی نہیں ہے، بس ہم نے حکم دیا اور تم نے توڑ دیا۔ تو انہوں نے موتی توڑنے سے انکار کر دیا اور بادشاہ نے ان کو انعام بھی دیا کہ شاباش، تم بہت وفادار ہو کہ ہمارے خزانے کا بے مثل موتی ہمارے حکم کے باوجود نہیں توڑا، تم خزانے کے موتی کی حفاظت کرنے والے ہو۔ سب وزیر اس انعام پر مست ہو گئے، بتائیے اب امتحان سخت ہو گیا یا نہیں۔ جب گناہ پر انعام ملنے لگے، جب گناہ میں مزہ آنے لگے، جبھی تو امتحان کا پرچہ سخت ہوتا ہے۔ اگر گناہوں میں مزہ نہ آتا تو پھر امتحان کا پرچہ کیا تھا؟ ہم نیم کی پتی کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ کڑوی ہوتی ہے، لیکن جب سانپ کاٹ لیتا ہے تب نیم کی پتی میٹھی معلوم ہوتی ہے۔ جس کو شیطان کاٹ لیتا ہے، اللہ کے غضب اور قہر کا نشہ جس پر چھا جاتا ہے، اس کو فانی صورتیں بہت اہم نظر آتی ہیں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، از شراب قہر چوں مستی دہد، نیست ہارا صورت ہستی دہد۔ جب اللہ کسی کو اپنے عذاب کی مستی دیتا ہے جس کا نام شراب قہر ہے، جب خدا کسی کو شراب قہر پلاتا ہے، شراب قہر کے مزے میں مست کرتا ہے، فانی صورتیں جو قبروں میں فنا ہونے والی ہیں ان کی اہمیت کو اتنا زیادہ کر دیتا ہے کہ شریعت کے احکام کو پسے پشت ڈالتا ہے اور مستقبل کو بھول جاتا ہے، قبر کی زندگی، قیامت کی پیشی اور دوزخ کی آگ کو بھی بھول جاتا ہے۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق بتا میں اسد کرتے ہو فکر راحت، دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں۔ عشق بتا میں اسد کرتے ہو فکر راحت، دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں۔ اے اسد، تم حسینوں کے عشق میں راحت اور آرام تلاش کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ مزیدار زندگی ملے گی، خدا کے قہر اور عذاب کے اعمال میں تم سکون قلب تلاش کرتے ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پر ایمان لانے والو اور اسے قرآن کا جز سمجھنے والے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس پر ایمان لانے والو اور اسے قرآن کا جز سمجھنے والو، اللہ کے کلام کی آیت سمجھنے والو، اس وقت تمہارے ہوش کہاں اڑ جاتے ہیں جب تم اللہ کی نافرمانی اور اس کی قانون شکنی سے اپنا دل بہلاتے ہو، نامحرم عورتوں سے گپ شپ کرتے ہو، ان سے باتیں کرتے ہو، اس وقت تمہیں خدا یاد نہیں آتا کہ آسمان سے کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میرا ایک شعر ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ اس وقت تمہیں اللہ یاد آ جانا چاہیے۔ اللہ نے یغضوا من ابصارہم کا حکم نازل فرمایا ہے، چچا زاد بہنوں سے، ماموزاد بہنوں سے، پھپھی زاد بہنوں سے، اپنے بھائی کی بیوی سے، نامحرم عورتوں سے۔ اگر مولوی اور حافظ بھی شرعی پردہ نہیں کرتا تو بہت رونے کا مقام ہے۔ یعنی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کسی مولوی نے نہیں، مولوی کی اپنی بات نہیں ہے کہ ان لوگوں سے پردہ کرنا ہے اور ان سے پردہ نہ کرنا حرام ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم نازل فرمایا ہے۔ قرآن پاک سے تو کسی کو انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جتنے ہیں یہ سب رشتے، یہ سب نامحرم ہیں اور ان سے پردہ فرض ہے۔ تو فرمایا ہے کہ چچا زاد بہنوں سے، ماموزاد بہنوں سے، پھپھی زاد بہنوں سے، اپنے بھائی کی بیوی سے، نامحرم عورتوں سے، اگر مولوی اور حافظ بھی پردہ، شرعی پردہ نہیں کرتا تو بہت رونے کا مقام ہے، اور ان عورتوں میں بھی اس کی عزت نہیں ہوتی اور اس کی ذات بدنام رہتی ہے کہ کمبخت نام کا حافظ مولوی ہے، اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا تو نامحرم عورتوں سے گپے نہ لگاتا، تو ان عورتوں کی نظروں میں بھی اس کی قیمت گر جاتی ہے۔ جبکہ تقوی سے عزت ملتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، قرآن پاک میں اعلان ہے، جس کو عزت دینا چاہے اس کو کون ذلیل کر سکتا ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ عزت پائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ سب سے زیادہ عزت انہی کو ملتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جب کوئی کسی کو بری نظر سے دیکھتا ہے، خصوصاً داڑھی والا، تو عورتیں آپس میں کہتی ہیں کہ دیکھو اس ملا کو داڑھی کی آڑ میں دہاڑی لگا رہا ہے۔ یہ دہلی کی زبان ہے۔ دہلی کی عورت نے یہ بات کہی کہ داڑھی کی آڑ میں دہاڑی لگا رہا ہے، نفس کو حرام مزے دے رہا ہے۔ دوستو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ داڑھی نہ رکھو۔ ایسا نہیں سمجھنا کہ اگر داڑھی رکھنے میں یہ پریشانی ہے تو اسے اڑا ہی دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، لہذا داڑھی اڑاؤ اور بانسری بجاؤ۔ ہرگز ہرگز ایسا مت کرنا، کسی مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ داڑھی منڈانا الگ گناہ ہے اور بدنظری کرنا الگ گناہ ہے۔ جو داڑھی رکھے گا اس کو داڑھی رکھنے کا اس زمانے میں 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر وہ بدنظری کرتا ہے تو اس کا گناہ الگ ہوگا، لیکن اس سے داڑھی رکھنے کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اور داڑھی رکھنے کی برکت سے رفتہ رفتہ اور ہر گناہ چھوٹ جائیں گے، بدنظری اور ہر گناہ چھوٹ جائیں گے۔ تو داڑھی کا منڈانا یا کتروانا جائز نہیں ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، جیسے عید کی نماز، بقرعید کی نماز اور وتر کی نماز واجب ہے۔ اس پر چاروں اماموں کا اجماع ہے۔ اگر کسی امام کے نزدیک بھی داڑھی منڈانے کی گنجائش ہوتی تو میرا مزاج ہی ایسا ہے کہ میں اپنے دوستوں کو گنجائش زیادہ دیتا ہوں، لیکن کیا کروں کہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام نے بھی گنجائش پیدا نہیں کی۔ چاروں اماموں کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا اجماعاً واجب ہے۔ اور اگر کسی کو تفصیل دیکھنی ہو تو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے داڑھی کا وجوب، اور مولانا یوسف لدھیانوی دامت برکاتہم کا لکھا ہوا رسالہ بھی یہاں سے مل جاتا ہے، بلکہ مفت میں بھی مل جائے گا، میرے یہاں سے آپ مفت لے سکتے ہیں۔ ان رسالوں میں تمام دلائل مل جائیں گے۔ اب اگر مفت میں بھی نہ پئیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ غالب تو قرض کی پیتا تھا اور کہتا تھا قرض کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، ہم تو قرض بھی نہیں دے رہے ہیں، مفت کی پلا رہے ہیں، اور اللہ کی محبت کی پاک اور صاف پلا رہے ہیں۔ خانقاہ میں آ کر لے لینا، کم از کم علم تو حاصل ہو جائے گا، آج نہ رکھو گے 10 سال کے بعد تو توفیق ہو سکتی ہے۔ جب صحیح مسئلہ معلوم ہوگا تو مرنے سے پہلے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اور جب مسئلہ ہی نہیں معلوم ہوگا تو مرتے مرتے بھی حجام کو بلائے گا۔ بقائی ہسپتال میں ایک شخص مر رہا تھا، آکسیجن لگی ہوئی تھی، اس کے بیٹے کو امریکہ فون کیا گیا تو وہ امریکہ سے آ گیا، ایئرپورٹ پر آیا تو اس کے ابا کا دل بند ہو گیا تھا، یعنی موت آ گئی تھی۔ تو اس نے دیکھا کہ ابا کی 4-6 دن سے داڑھی نہیں منڈائی گئی تھی، تو اس نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ ابا کی شکل کیسی ہو گئی ہے؟ سب نے کہا کہ خبردار، اب کچھ مت بولو، اب یہ مر گئے ہیں۔ کہا کہ کچھ نہیں، میں حجام کو بلاؤں گا اور ابا کی داڑھی منڈاؤں گا، میں اپنے ابا کو قبر کے اندر اپ ٹو ڈیٹ داخل کروں گا، ہم اس ایکسپائر ڈیٹ شکل کو قبر میں نہیں جانے دیں گے۔ لہذا حجام کو بلایا اور اس ظالم نے مرنے کے بعد اپنے ابا کی داڑھی منڈوا دی۔ یہ ہے امریکہ پڑھانے کا اور اولاد کو دین نہ سکھانے کا انجام۔ میں نے ایک صاحب کو بیواؤں کی خدمت سے منع کر دیا، اس سلسلے میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس بات کی وضاحت کر دیجئے تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو، کیونکہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ بیواؤں کی خدمت کرنے کا ثواب جہاد کے برابر ہے۔ تو وہ مشورہ میں نے ایک واقعے کے تحت دیا تھا کہ ایک نوجوان ایک بیوہ کی خدمت کرتا تھا، وہ بیوہ اس نوجوان کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور اس سے گناہ کا تقاضا کرنے لگی، تو میرا مقصد یہ تھا کہ ایسی جوان بیواؤں کی براہ راست خدمت کرنے سے بہتر ہے کہ تم ان کے پاس اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو بھیج دو، ایسی بیواؤں سے براہ راست بات چیت بھی نہ کرو۔ لیکن بعض اوقات وضاحت کرنے میں کسی وجہ سے تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے، تو میرا حسن ظن تھا کہ آپ لوگ سمجھ لیں گے، لیکن ان صاحب کے خط سے معلوم ہوا کہ مجھے وضاحت کرنی چاہیے تھی، لہذا میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ یہ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی فنائیت ہے، یہ تو ہماری عقل کی کمی ہو سکتی ہے کہ حضرت کی اتنی بات کو بھی نہ سمجھ سکے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ لہذا میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر کسی بیوہ کی خدمت کرنی ہے تو اگر وہ 70 سال کی بڑھیا ہے تو براہ راست اس سے پوچھ لو کہ اماں کچھ سبزی وغیرہ لانی ہے، کوئی سودا لانا ہے، میرے لائق کوئی خدمت ہے۔ اور اگر وہ 40-50 سال کی ہے اور اس کے اندر ابھی کچھ کشش ہے، فتنے کا اندیشہ ہے، تو اپنی ماں کو اس کے پاس بھیجو کہ اماں اس بیوہ سے پوچھ لو کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اس زمانے میں اور اس زمانے میں بہت فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتی تھیں، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فیصلہ فرمایا کہ اب فتنے کا زمانہ آ گیا ہے، لہذا خواتین کو روک دیا جائے کہ وہ مساجد میں نہ آئیں۔ خواتین کو مساجد میں جا کر جماعت سے جمعہ پڑھنا یا تراویح پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یہ حرام کے قریب ہوتا ہے، مکروہ تحریمی حرام ہی کو کہتے ہیں۔ ایک بڑے مفتی صاحب کی فتاوی کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اس میں دیکھ لو تو حالات بدلنے سے مسائل بدل جاتے ہیں، اسی لیے علماء سے پوچھ کے عمل کرنا چاہیے، جو بھی احادیث شریف ہو اس کو براہ راست کتاب پڑھنے سے یہ بہت سے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہماری عقل کمزور ہے، ہمیں عقل اور فہم نہیں ہے، اور ایک عالم ہے وہ اپنی پوری زندگی لگاتا ہے علم کو سیکھنے میں، علم دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آج ہم نے اس کو ایسا معمولی سمجھا ہوا ہے کہ دین کے ہر شعبے پہ کسی سے بھی بحث کرا لو، فوراً بحث کرنے پہ آمادہ ہو جائیں گے، میرا خیال یہ ہے، میرا خیال، اپنے خیالات کا اظہار شروع کر دیں گے، تو دین خیالات کا اظہار کرنے سے نہیں بنتا، بلکہ دین جو ہے وہ علماء سے پوچھ کر حاصل ہوتا ہے اور بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حیات ہوتے اور اس وقت کے حالات اور فتنے دیکھتے تو آپ خود منع کر دیتے، لہذا بیواؤں کی خدمت میں اتنا ہی ثواب ہے، لیکن اگر وہ بوڑھی ہے، 70 سال 80 سال کی ہے، دانت منہ سے نکل چکے ہیں، گال پچک چکے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ کے دل میں کوئی خیال نہیں آ سکتا، نانی اما کی بھی نانی معلوم ہوتی ہے، تو اس کی خدمت براہ راست کر سکتے ہو۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک مسئلہ اور ارشاد فرمایا تھا کہ عورت چاہے 100 سال کی ہو جائے، 150 سال کی ہو جائے، جس عمر کی بھی ہو جائے، بال کیسے ہی سفید ہوں، لیکن نامحرم عورت کے بال دیکھنا پھر بھی جائز نہیں، بال کو ہمیشہ ڈھک کر رکھے، جو عورت بوڑھی ہو گئی ہو وہ اپنے بالوں کی پھر بھی حفاظت کرے، اور مرد اس سے اگرچہ وہ نامحرم ہے، کتنی بھی بوڑھی ہے، 100 سال ہی کی کیوں نہیں ہے، خاندان کی بزرگ خواتین ہوتی ہیں، ان سے پردہ جو ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے، ایسا پردہ نہیں رہتا، لیکن بالوں کی حفاظت پھر بھی ضروری ہے، کہ بال پھر بھی کھولنا جائز نہیں ہے نامحرم کے آگے، اور نہ نامحرم اس عورت کے بال دیکھ سکتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت کے منہ میں دانت نہیں تھے اور بال سفید تھے، وہ چادر سے لپٹی ہوئی جا رہی تھی، چونکہ اس کے قد و قامت میں کشش تھی تو ایک بیوقوف نوجوان سمجھا کہ شاید یہ کوئی 20 سال کی لڑکی ہے، اس کے پیچھے لگ گیا، جب اس بڑھیا نے دیکھا کہ یہ بیوقوف پیچھے ہی لگ گیا ہے تو اس نے کسی بہانے سے اپنا چہرہ کھول دیا تو دیکھا کہ منہ میں ایک دانت بھی نہیں ہے، تو شیخ سعدی نے فرمایا اے بسا خوش قامتے کے زیر چادر باشد، چون باز کنی مادر مادر باشد، اے لوگوں بہت سی اچھی قد و قامت والی شکلیں جو چادر میں چھپی ہوئی ہیں، جب چادر الٹے گی تو ماں کی ماں یعنی نانی اما نظر آئے گی، تو اگر وہ بیوہ نانی اما نظر آتی ہے تو آپ بے شک اس سے پوچھ لیں کہ میں بازار جا رہا ہوں، آپ کو بھی کوئی سبزی لانی ہو تو میں آپ کی خدمت کر لوں۔ ہمارے ایک دوست نے لطیفہ سنایا کہ ایک نظر باز تھا، عاشق مجاز، تو اس نے دیکھا اسی طرح کوئی عورت لپٹی جا رہی تھی، بس میں سوار ہوئی، بس تو تھی حیدرآباد کی، اس کو پتا نہیں تھا، یہ عشق مجازی میں اندھا ہو گیا، یہ بھی بس میں چڑھ گیا اور کراچی سے لے کے حیدرآباد سفر کرنے لگا۔ اب جب تھوڑی دیر بعد اس کو اندازہ ہوا کہ میں کہاں پہنچ گیا، تو بہرحال وہ عشق مجازی میں ایسا بھوت سوار ہوا کہ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے حیدرآباد ہی صحیح، تو اس کا پیچھا کرتے کرتے حیدرآباد پہنچ گیا۔ اب اس نے سوچا کہ اس کو کچھ پھانسنے کے لیے کوئی ہدیہ وغیرہ دوں، تو اس نے دیکھا گنڈیری والا، تو چلو اور کچھ نہیں تو گنڈیری خرید لی۔ اب موقع دیکھ کے اس نے راستے میں اس سے کہا کہ یہ آپ کے لیے گنڈیری ہدیہ ہے، یہ تو اس نے عورت نے نقاب الٹ کے اسی طرح کہا جیسے مادر مادر باشد، پتر ساتھ دے تو کوئی دانت ہی نہیں سی۔ اچھا، لیکن اگر ابھی اس کی عمر شادی کے قابل ہے یعنی بیوہ کی، اور جوانی کے تقاضے ہیں، اور ڈر ہے کہ کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو اس کو شادی کرنا واجب ہے، یہ نہیں کہ نوجوانوں سے خدمت لیتی رہے اور شادی نہ کرے۔ جن کی عمر شادی کے قابل ہے ان کو شادی کرنی چاہیے، پھر بھی اگر رشتہ نہیں ملتا تو اس کے پاس اپنی ماں کو بھیجو، بیوی کو بھیجو، بہن کو بھیجو کہ اس بیوہ سے پوچھ لو کہ کوئی چیز منگوانی ہے تو لے آؤں، خود براہ راست اس سے راہ و رسم اور بات چیت مت کرو، ورنہ فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ دین کی بات پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، یہ بات واضح کر دی، اگر وہ مجھ سے خود پوچھ لیتے تو مجھے بالکل ناگواری نہ ہوتی، اس میں شرم کی کیا بات ہے، جو بات سمجھ میں نہ آئے آپ مجھ سے تنہائی میں وقت لے کر پوچھ لیں کہ اس کی دلیل کیا ہے. یہ کس حدیث میں ہے؟ میں آپ کو کوئی کھا تھوڑی جاؤں گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آنے سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ میں بہت معمولی آدمی ہوں. آپ معمولی کیوں ہیں؟ ہر مومن ہمارے لیے محترم ہے. ہمارے دل میں ہر مومن کی عزت ہے. لہذا آپ ہر بات پوچھئے. تو اس بات کی وضاحت کر دی. اب البتہ اتنی بات ہے کہ بزرگوں سے جو سوال کیا جائے وہ ادب کے پیرائے میں ہو, بے ادبی نہ ہو, اعتراض نہ ہو. اب وہ بات پھر عرض کر رہا ہوں کہ مثنوی میں شاہ محمود کے ایک واقعے سے سبق حاصل کیجئے. ہم بھی سبق حاصل کریں اور آپ بھی سبق حاصل کریں کہ شاہ محمود نے پہلے اپنے 65 وزیروں کو حکم دیا کہ موتی توڑ دیں. سب نے انکار کر دیا کہ ایسا نایاب اور بے مثل موتی ہم نہیں توڑ سکتے. بادشاہ ہمارا امتحان لے رہا ہے, بعد میں ہم ہی کو ڈانٹ لگے گی. شاہ نے بھی کہا کہ تم بڑے وفادار لوگ ہو اور سب کو ایک ایک جوڑا انعام بھی دیا, لیکن اصل میں سب فیل ہو رہے تھے. آخر میں اصلی باوفا عاشق آیا جس کا نام ایاز تھا. بادشاہ نے ایاز سے کہا کہ اے ایاز اس موتی کو توڑ دو. ایاز نے کہا کہ بہت اچھا حضور, اور ایک پتھر اٹھایا اور اس موتی کو چکنا چور کر دیا. 65 وزیروں نے چلا کر کہا اینچ بے باکی است واللہ کافر است. یہ ایاز تو بہت بے باک ہے, واللہ یہ تو کافر یعنی ناشکرا ہے. شاہ محمود نے کہا کہ اے ایاز بتاؤ تم نے میرا موتی کیوں توڑا جس کا مثل خزانے میں نہیں تھا؟ کیا یہ 65 وزیر بے وقوف تھے؟ انہوں نے نہیں توڑا تو تم نے کیوں توڑ دیا؟ اب تم ان وزیروں کو اس کا جواب دو, کیونکہ تم اس وقت ان وزیروں کی نظر میں بے وفا ہو رہے ہو, لیکن میری نظر میں تم با وفا ہو. لیکن میں اپنی زبان سے تمہاری قیمت نہیں بتانا چاہتا, تم خود بتاؤ کہ تم نے یہ موتی کیوں توڑا. ایاز نے کہا گفت ایاز اے مہتران نامور, امر شاہ بہتر بقیمت یا گہر. ایاز نے کہا اے معزز وزیرو, شاہ کے حکم کے باوجود شاہ کا بے مثل موتی نہ توڑنے والو اور انعام یافتہ لوگو, تم نے جو موتی نہیں توڑا تو تم نافرمان ہو. تم نے شاہ کے حکم کی قیمت نہیں سمجھی. اس نے وزیروں سے سوال کیا کہ بتاؤ شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی زیادہ قیمتی ہے؟ اب سوچ لو کہ چچا زاد بہنیں زیادہ قیمتی ہیں یا اللہ تعالی کا حکم زیادہ قیمتی ہے؟ یغضوا من ابصارہم کا حکم زیادہ قیمتی ہے کہ اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھو؟ یعنی اللہ تعالی نے سورہ نور میں یہ آیت نازل فرمائی ہے قرآن پاک میں, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. نگاہ کی حفاظت کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے کہ مرد جو ہیں وہ اپنی نامحرم عورتوں سے حفاظت کریں اپنی نگاہوں کی, اور ان سے قلباً بھی دور رہیں, یعنی اپنے قلب میں بھی ان کا خیال نہ لائیں. نگاہ کی بھی حفاظت کریں, قلب کی بھی حفاظت کریں, اور غالباً بھی جیسے حضرت کا یہ مضمون چل رہا ہے کہ بیواؤں سے براہ راست جو ہے وہ بات چیت نہ کریں ورنہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. یعنی اپنے جسم کو بھی حسینوں سے نامحرموں سے دور رکھنا ہے. تینوں طرح کی دوری اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں, اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ نامحرم مردوں سے اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں اور اپنے قلب کو بھی اس سے پاک رکھیں اور اپنے جسم کو بھی ان سے دور رکھیں. تو فرمایا کہ اللہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے کہ اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھو, یا یہ حسین شکلیں زیادہ قیمتی ہیں. نگاہوں کو بچانے میں بے تکلفی سے بات چیت بھی شامل ہے. یہ تھوڑی کہ نظر نیچی کیے رہو اور باتیں کرتے رہو. دیکھو نبی کی بیویاں جہاں قرآن اتر رہا ہے, جہاں جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں, ان کو حکم ہو رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں جب صحابہ سے بات کرو تو پردے سے بات کرو. فسألوہن من وراء حجاب. صحابہ کو حکم ہو رہا ہے کہ نبی کی بیویوں سے براہ راست بات چیت مت کرو, اگرچہ یہ تمہاری مائیں ہیں, لیکن اگر تم کو ضرورت کی کوئی چیز سودا سلف وغیرہ لانا ہے تو تم پردے کے باہر سے سوال کرو. اور نبی کی بیویوں کو حکم دیا گیا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اپنی آواز میں نرمی نہ آنے دینا. یعنی عورتوں کے لیے حکم ہے کہ نامحرم سے جب بضرورت بات کریں, اول تو بے ضرورت بات کرنا بھی جائز نہیں, لیکن بضرورت اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس وقت اپنی آواز کو نرم اور لچکدار نہ بنائے بلکہ سخت روح, چاہے سامنے والا برا مانے, چاہے سامنے والا کہے کہ یہ بہت بد تہذیب بد اخلاق ہے, لیکن اس کو شریعت وہی کہے گا جس کو شریعت کا حکم نہیں معلوم. اور جس کو شریعت کا حکم معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عورت کو نامحرم سے سخت اور ترش آواز میں بات کرنی چاہیے، تو پھر وہ اس کی قدر کرے گا۔ تو فرمایا کہ اپنی آواز میں نرمی نہ آنے دینا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ عورتوں کی آواز میں جو قدرتی نزاکت ہے وہ نرمی نہ آنے دینا، آواز کو بتکلف بھاری کر کے بات کرنا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر تم نزاکت والی آواز سے بات کرو گی تو جن کے دل میں مرض ہے ان میں گناہ کا لالچ پیدا ہو جائے گا۔ آج ہمارا منہ ہے اس قابل، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل پاک اور نظر صاف، اور بعض کہتے ہیں کہ ہماری نظر پاک دل صاف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لک الاولی ولیست لک الاخرہ، اے علی اپنی نظر کے پیچھے دوسری نظر مت اٹھاؤ، پہلی اچانک نظر معاف ہے لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو یہ حکم ہوا کہ تو کیا ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ پاک دل رکھتے ہیں، جن کا ایمان ایسا تھا کہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں قیامت کے دن جنت اچھا اس مجلس ختم ہوتی ہے، حضرت والا کی صحت کے لیے دعا پڑھتا ہوں۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 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 آمین یا رب العالمین۔ حضرت والا کی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اب یہ آواز تقسیم ہوگا، نیا آواز جو آیا ہے آج ماشاءاللہ، جن جو سب ایک ایک لیں، جو بھی حضرات ہیں ایک ایک آواز لے لیں اس وقت، اور بچوں کے لیے ٹافیاں لا دی ذرا۔